الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ارشاد باری تعالی ہے یقولون بافواههم ما ليس في قلوبهم کہ وہ اپنے زبانوں سے وہ بات کرتے ہیں جو ان کے دلوں میں نہیں ہوتی. قرآن پاک کی اس آیت میں اللہ تعالیٰ منافقین کا تذکرہ فرما رہے ہیں کہ منافقوں کا حال یہی کہ جو زبان سے کہتے دل میں وہ بات موجود نہیں ہوتی. در حقیقت زبان سے جھوٹ کہہ رہے ہوتے اور یہ جھوٹ کہنا یہ منافقین کی خصلت ہے. قرآن پاک میں منافقین کا جہاں تذکرہ ہوا وہاں اس طرح کی زبان سے غلط بات کہنے کا تذکرہ بھی ہوا. تو قرآن پاک نے منافقین کی نشانی یہ بتائے کہ منافقین جھوٹ بولنے والے, زبان کے صاف نہیں, دل میں کچھ اور, زبان پہ کچھ اور. اور حدیث پاک میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی منافقین کی تین نشانیاں بتائیں. فرمایا ایک تو یہ کہ جب وہ بات کرتے ہوگا, منافق جب بات کرے گا تو وہ جھوٹ بولے گا, اور دوسرا یہ کہ منافق جب وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا, اور تیسرا یہ کہ منافق کے پاس جب تم اپنی امانت رکھواؤ گے تو وہ اس میں خیانت کرے گا. تو قرآن میں بھی آ گیا کہ جھوٹ بولنے والا جو ہے وہ منافق, یہ جھوٹ بولنا یہ منافقین کی خصلت, یہ منافقین کا کیریکٹرسٹک ہے. اور حدیث پاک میں بھی آ گیا کہ یہ منافقین کی صفات ہے. تو جھوٹ سے بچنا یہ مومن کے لیے بہت ضروری ہے. جس کو کہتے ہیں نا صاف گوئی, کہ زبان کا صاف ہونا, یہ اللہ والوں کی خاص نشانی ہے. ایک صحابی نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کے انہوں نے فرمایا, عرض کیا کہ اللہ کے نبی, یہ اتنا بڑا گناہ, ایک انہوں نے گناہ کا تذکرہ کیا کہ اتنا بڑا گناہ ہے, کیا یہ گناہ کوئی مومن کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ گناہ کر سکتا ہے مومن. پھر انہوں نے ایک اور گناہ کا تذکرہ کیا, بہت بڑا گناہ, انہوں نے کہا جی یہ اتنا بڑا گناہ جو ہے یہ بھی مومن کر سکتا ہے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہاں یہ بھی کر سکتا ہے. پھر انہوں نے ایک اور گناہ کا تذکرہ کیا, چند گناہوں کا اور تذکرہ کیا. آخر میں انہوں نے پوچھا اے اللہ کے نبی, یہ جو جھوٹ بولنا ہے کیا مومن یہ گناہ بھی کر سکتا ہے؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمایا نہیں, مومن یہ والا گناہ نہیں کر سکتا. تو یہ جھوٹ بولنا ہم اس کو بہت ہی ایزی لیتے ہیں, بہت ہی آسانی سے بول لیتے ہیں, بلکہ ہم نے آج کے زمانے میں جھوٹ کا نام بھی ایک ایسا رکھ دیا جو جھوٹ نہ لگے. ہم نے کہا جی بہانہ کر دیتے ہیں, تو ہم اس کا نام بہانہ رکھتے ہیں. کوئی کسی سے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے تو وہ یہ نہیں کہتا کہ جی میں نے اسے جھوٹ بولا, وہ یہ کہتا جی میں نے بہانہ کر دیا تاکہ برا بھی محسوس نہ ہو. تو ہم جھوٹ بہت آسانی سے بول دیتے ہیں, اور یہ جھوٹ بولنے والا جو ہے یہ کبھی بھی اللہ اور اس کے رسول کے قریب نہیں ہو سکتا, کبھی بھی نہیں ہو سکتا. جتنی تسبیحات پھیر لے اور جتنے مراقبے کر لے اور جو کچھ بھی کر لے, یہ ساری عبادتیں کرنے کا مقصد یہ ہے کہ زبان صاف ہو جائے. جب دل پاک ہوتا ہے تو زبان صاف ہوتی ہے. حدیث پاک میں آتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو صحابہ کرام وضو کروا رہے تھے اور وضو کا پانی جو ہے وہ نیچے گر رہا تھا, تو صحابہ کرام اس پانی کو گرنے سے پہلے ہی اس پانی کو سنبھال لیتے اور پھر اس پانی کو اپنے چہروں پہ, اپنے ہاتھوں پہ لگاتے برکت کے لیے. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے وضو مکمل فرمایا, اور وضو مکمل فرما کر آپ نے دریافت فرمایا کہ بھئی تم لوگوں نے اس پانی کو کیوں اپنے چہروں پہ, اپنے سینوں پہ, ہاتھوں پہ لگایا؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا اللہ کے نبی, اللہ اور اس کے رسول کی محبت کی وجہ سے لگا. تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص یہ چاہے کہ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے اسے چاہیے کہ وہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. تو اتنی محبت کا اظہار فرما رہے تھے صحابہ کرام, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اس محبت کے وقت جب یہ میری بات مانیں گے ان سے جو بات منوانی ہے وہ یہ ہے کہ جھوٹ بولنا چھوڑ دے. آج ہم بہت آسانی سے جھوٹ بولتے ہیں اور بہت زیادہ لوگوں میں جھوٹ بولتے ہیں. تو جب تک یہ جھوٹ رہے گا اللہ کا قرب حاصل نہیں ہو سکتا. اللہ والوں کی بڑی نشانی یہ ہے کہ وہ سچ بولتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں جب مومنوں کو کہا کہ تقوی اختیار کرو اور نیکی کی صحبت اختیار کرو تو اس میں بھی سچوں کا تذکرہ فرمایا. فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین. کہ اے لوگوں, اے مومنوں, تم تقوی اختیار کرو, اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو جس کی صحبت اختیار کرنے کا حکم بھی دیا اللہ نے, جن نیک خصلت والوں کا حکم دیا ان کی خصلت بھی بتا دی, وکونوا مع الصادقین, سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. تو یہ زبان کے اندر صاف گوئی آ جائے یہ مومن کی سب سے بڑی کامیابی ہے. شخص اللہ والا بن ہی نہیں سکتا جب تک کہ زبان پہ سچ نہ آ جائے. جتنی بھی اس امت کے علماء گزرے ہیں سب کے سب کا اتفاق ہے کہ تمام انبیاء کے بعد سب سے افضل ہستی وہ حضرت سیدنا ابو بکر رضی اللہ عنہ ہے. حدیث پاک میں آپ کے تذکرے اس طرح سے آئے ہیں کہ انسان حیران ہو جاتا ہے کہ یہ کیا خوش قسمت انسان اللہ نے پیدا کیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے عام تجلی فرمائیں گے اور ابو بکر کے لیے خاص تجلی فرمائیں گے. اللہ اکبر. اور حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کا غصہ عروج پہ ہوگا اور ابو بکر کے اعمال اللہ کے سامنے پیش کیے جائیں گے اور اللہ تعالیٰ کا جلال جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے جمال میں بدل جائے. اللہ اکبر. کیا مقام اللہ نے دیا, مگر وہ مقام کس وجہ سے ملا؟ سچ کی وجہ سے ملا. اسی لیے آج امت ان کو یاد کرتی ہے ابو بکر الصدیق کی وجہ سے. یہ سچ بولنے والا ابو بکر ہے. تو جب تک یہ سچ نہیں آئے گا تب تک اللہ کا قرب آ ہی نہیں سکتا. یہ جتنے اوراد و وظائف مشائخ بتاتے ہیں ان سب کا آخری اینڈ گول مقصد یہ ہوتا ہے کہ زبان سچی ہو جائے. یہ ہم جھوٹ بولتے کیوں ہیں؟ جھوٹ بولنے کی تین بڑی وجوہات ہیں. سب سے پہلے تو ہم جھوٹ اس لیے بولتے ہیں کہ ہم جان چھڑوانا چاہتے ہیں. پھنسے ہوئے ہوتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں. نوجوان فیل ہو جاتا ہے ایگزام میں تو پھر آگے آ کے اس کو پتا ہے کہ والدین نے جوتے مارنے ہیں, تو یا جوتے کھاؤ یا پھر جھوٹ بولو. تو اس کو محسوس ہوتا ہے کہ چلو جھوٹ بول لیتا ہوں, ابھی فی الحال جو ہے نا اس پریشانی کو دور کر لیتا ہوں. تو ہم جھوٹ, ایک وجہ جھوٹ بولنے کی ہے کہ جان چھڑوانا چاہتے ہیں. جان پھنس گئی ہوتی ہے, جان چھڑوانا چاہتے ہیں. والدین نے منع کیا فلاں چیز نہیں کرنا اور کر لیا تو اب پھر جھوٹ بولنا پڑتا ہے, ورنہ تو پھر جان پھنستی ہے. تو کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ جان بچانے کے لیے جھوٹ بولتا ہے. بیوی نے کہا ہے کہ جی فلاں آدمی سے یہ جھوٹ بولنا ہے. بچوں نے کہا ہے جی فلاں سے آپ نے یہی بات کرنی ہے, اس کے علاوہ کوئی بات نہیں کرنی. والدین نے کہا جی فلاں سے یہ کرنی. اب بندہ پریشر میں ہے, اس پریشر سے جان بچانے کے لیے انسان جھوٹ بول دیتا ہے. تو ایسی جھوٹ کو مجبوری کا جھوٹ کہیں گے, مگر مجبوری کا جھوٹ کوئی نہیں ہے, جھوٹ جھوٹ ہی ہوتا ہے. اور صاف گو انسان جو ہے اس کا بڑا وقت ان جھوٹ بولنے کے موقعوں سے پناہ مانگنے میں گزر جاتا ہے کہ یا اللہ کوئی ایسا وقت نہ آ جائے کہ مجھے یہ جھوٹ بولنا پڑے. تو کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ جھوٹ بولتا ہے مجبوری کی وجہ سے, جان چھڑوانے کی وجہ سے جھوٹ بولتا ہے. کسی نے اتنا بڑا کام کہہ دیا آپ کی استعداد میں ہی نہیں ہے, مگر ہے قریبی انسان, کیا کرے, تو اس کا دل نہیں توڑنا ہوتا ہے. آپ کہتے ہیں جی چلو اس کو کہہ دیتا ہوں میں ہوں ہی نہیں یہاں پہ, انسان جھوٹ بول دیتا ہے. کئی مرتبہ ایسا ہوتا ہے بچے گھر میں فون اٹھاتے ہیں, والد کہتے ہیں کہہ دو والد گھر میں نہیں ہے. اب بچے کے پاس کوئی چوائس ہے؟ کوئی چوائس نہیں ہے, اسے جھوٹ بولنا ہی ہے. تو کئی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں, جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولتے ہیں. اور کئی مرتبہ ہم جھوٹ بولتے ہیں کسی خاص مقصد کو حاصل کرنے کے لیے. یہ اس سے زیادہ گھنونا جھوٹ ہے اور زیادہ بڑا جھوٹ ہے. یہ جان چھڑانے والا جو جھوٹ ہے یہ بھی جھوٹ اور بڑا جھوٹ, اور اس جھوٹ نے بھی اللہ سے دور کرنا ہے. اس جھوٹ سے بھی بچ نہیں سکتے, اس جھوٹ کو بھی ختم کرنا ہوگا. مگر جھوٹ کی ایک بڑی قسم ہوتی ہے جب انسان جان چھڑوانے کے لیے نہیں, ایک تاثر پیش کرنے کے لیے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے. امیروں کی محفل میں چلے گئے, اب دکھانا ہے کہ جی میں بھی تمہاری طرح امیر ہوں, تو اپنی جائیداد کو بڑھا کے بتا دیا جی میں اتنا اتنی چیزوں کا مالک ہوں. یہ تاثر دینے کے لیے انسان جھوٹ بولتا ہے. کسی سے کچھ مال لینا ہے تو اس کو بتایا کہ جی میرے سے زیادہ غریب کوئی ہے ہی نہیں. تو یہ تاثر دینے کے لیے جس دوسروں کو جھوٹ انسان دے رہا کہہ رہا ہوتا ہے, یہ بڑا جھوٹ ہے. یہ پلاننگ کے ساتھ جھوٹ بولا جا رہا ہوتا ہے, یہ پھنس گیا ہوتا ہے بندہ, ایسا نہیں ہے. یہ انسان ایک ترتیب بنا کے جھوٹ بول رہا ہوتا ہے, یہ بہت گھنونا جھوٹ ہے. تو کئی مرتبہ انسان کی یہ جو عبادت میں حلاوت ختم ہو جاتی ہے نا, اور وہ کہتا ہے جی ظاہراً تو کوئی گناہ کر ہی نہیں رہا ہوں, کیونکہ اس لیے وہ کیونکہ وہ جھوٹ کو گناہ ہی نہیں سمجھتا ہوتا. کہ جو زبان سے غلط ہم بول دیتے ہیں یہ کوئی چیز ہی نہیں, وہ صرف شراب اور زنا کو ہی گناہ سمجھتا ہے. تو یہ تاثر پیش کرنے کے لیے جھوٹ کہا جاتا ہے, یہ بڑا جھوٹ ہے. کئی مرتبہ انسان نیکوں کے بیچ میں آتا ہے تو اب یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ میں بھی نیک ہوں. اسی طرح کسی لبرلز کے بیچ میں آئے گا, بے دین قسم کے لوگوں میں آئے گا, تو ایسا امپریشن دے گا, ایسی چیز دے گا کہ جی میں تو بس تمہاری طرح ہی ہوں. ہمارے ایک جاننے والے تھے, انہوں نے کہا کہ جی میرے ساتھ کام کرتا تھا کولیگ, شراب بھی پیتا تھا, نماز کا بھی اس کو نہیں پتا, سالوں اسی طرح گزر گیا. ایک دن آیا اور آ کر مجھے آیتیں قرآن کی سنا رہا ہے کہ میں نے صحیح یاد کی ہیں. میں نے کہا ہاں تو نے یاد تو بڑی اچھی کی ہیں, مگر تیرا قرآن کی آیتوں سے یاد کرنے سے کیا تعلق, تو اتنے عرصے تو اتنا غافل. اس نے کہا بھائی اب جو نیا باس آیا ہے وہ بڑا دیندار ہے, تو قرآن کی آیتیں یاد کر لینی بہتر ہے. تو یہ جو انسان جھوٹ بولتا ہے ایک تاثر پیش کرنے کے لیے, یہ بڑا پلاننگ والا جھوٹ ہوتا ہے. کچھ سال پہلے سعودی عرب سے ہمارے ایک صاحب آئے, اور ہم سب نے ان کا استقبال کیا اور آئے, ملاقات ہوئی, بیٹھے. تو ہم نے پوچھا کہ ہاں جی آپ سعودی عرب میں کرتے کیا ہیں؟ انہوں نے کہا میں قاضی القضاء ہوں وہاں پہ, یعنی انہوں نے کہا کہ میں وہاں کا چیف جسٹس ہوں. اب ہمارے ذہن میں یہ آیا بھی نہیں کہ کسی پاکستانی کو وہاں کا چیف جسٹس تو بنایا بھی نہیں جا سکتا ہے. ہم نے کہا اچھا وہاں کے قاضی القضاء ہیں, تو ہم تو بہت ہی زیادہ ان کے سامنے جو ہے وہ بچتے چلے گئے, کھانے بھی زیادہ لگائے اور نماز بھی ان سے پڑھائی, اور پھر بہت سارا کام ان کا کیا, جوتے اٹھا رہے ہیں تو دروازے کھول رہے ہیں اس کو, اور کہا نماز تو آپ نے ہی پڑھانی ہے. تو انہوں نے بھی بڑے انداز میں اپنے سعودی انداز میں نماز پڑھائی ساری کو, اور یہ ہمارے ذہن میں کھٹکا ہی نہیں کہ بھائی یہ پاکستانی انسان کو انہوں نے وہاں پہ تھوڑی کوئی قاضی القضاء بنانا ہے, چیف جسٹس بنانا ہے. وہ تو چلے گئے تو بعد میں پتہ چلا کہ چیف جسٹس کیا, کسی چیز سے بھی ان کا کوئی اتنا تعلق ہی نہیں تھا. ایک وہ امپریشن کریٹ کرنا چاہتے تھے کہ میری وہاں بڑی ایک ہے پوسٹ. تو جب اس طرح جھوٹ بولا جاتا ہے تو یہ جھوٹ بولنے کا بہت بڑا فارم ہے, یہ ایک بہت اونچے لیول کا جھوٹ ہے. پلاننگ کے ساتھ جھوٹ, ایک تاثر پیش کرنا چاہ رہا ہوتا ہے انسان کہ میں ایسا ہوں. تو جھوٹ کی تین قسمیں ہیں. ایک انسان مجبوری میں جھوٹ بولتا ہے. تو نوجوان کئی مرتبہ الٹی سیدھی دوستیاں کرتے ہیں, پھر اس کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ, اور پھر اس جھوٹ کو چھپانے کے لیے 100 اور جھوٹ, اور جھوٹ کا پلندہ بن جاتا ہے انسان. تو ایک جھوٹ ہے جو انسان بولتا ہے جان چھڑانے کے لیے, اور ایک جھوٹ ہے جو انسان بولتا ہے کوئی تاثر پیش کرنے کے لیے, ایک ایجنڈا کے تحت جھوٹ بول رہا ہوتا ہے.
اور ایک جھوٹ انسان بولتا ہے جب وہ زیادہ بولنے کا چسکا رکھتا ہے، بولتا ہی اتنا زیادہ ہے کہ پھر ساتھ ساتھ جھوٹ بھی بولنا پڑتا ہے، اپنی کانورزیشن کو انٹرسٹنگ بنانے کے لیے، اپنی گفتگو کو ذائقے دار بنانے کے لیے پھر اس کو جھوٹ کا سہارا لینا پڑتا ہے. تو زیادہ بولتا ہے وہ انسان جو بہت زیادہ تجسس کرتا ہے، اور عورتوں میں یہ بیماری بہت زیادہ ہے. دو عورتیں بیٹھی ہوں گی، پہلی ملاقات ہوگی، نوجوان ہوں گی، تو سب سے پہلے یہ پوچھ لیں گی کہ تمہاری ساس کا تمہارے ساتھ کیسا تعلق ہے. پہلی ملاقات میں یہ جو ہے نا، یہ یا دو بڑی عمر کی ہوں گی تو وہ پوچھیں گی کہ اچھا بچے کی شادی ہو گئی ہے تو تمہاری بہو تمہارے کو کیسا رکھتی ہے. تو سارا وقت جو ہے نا وہ، تو یہ تجسس ہوتا ہے، اور دوسرے کو بھی پتا ہوتا ہے کہ میں اس طرح کی بات کروں گی تو بات نکلوا سکتی ہوں، کیونکہ دل کا غم جو ہے وہ دوسرا بیان کر دے گا آگے سے. تو کئی مرتبہ انسان جو ہے وہ تجسس کی وجہ سے گفتگو زیادہ کرتا ہے، اور پھر یہ جو گفتگو زیادہ کرنے کی وجہ سے پھر انسان بد احتیاطی کرتا ہے اور جھوٹ بولتا ہے. کئی مرتبہ انسان کے اندر بحث کا بڑا شوق ہوتا ہے، اس بحث کو زیادہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ گفتگو گفتگو گفتگو، اور آخر کو پھر جھوٹ اس میں مل جاتا ہے. اس لیے زیادہ بولنے والا زیادہ جھوٹ بولے گا. تو تجسس سے بچنے کے لیے، بحث سے بچنے کے لیے، اور یہ تجسس سے اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ہمیں منع فرمایا. اللہ تعالیٰ قرآن پاک فرماتے ہیں وَلَا تَجَسُّسُ وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، نہ تجسس کرو اور نہ غیبت تم میں سے ایک دوسرے کی کوئی کرے. تو ہر مرتبہ بیٹھنا اور بیٹھ کے پھر دوسروں سے باتیں نکلوانا، ایسے کرنا، یہ انسان کی ایک باتیں کرنے کا چسکا جو ہے اس کی وجہ سے وہ زیادہ باتیں کرتا ہے. ایسا بندہ جھوٹ ضرور بولے گا، اور ایسا بندہ عبادت کے اندر اس کا کام زیرو ہوگا، عبادت کا شوق نہیں رہ سکتا. جس کو تجسس دنیا کی چیزوں کا، اس کے تعلق کا اس کا کیسے ہے، اس کا اس سے تعلق کیسے، اس کا اس سے تعلق کیسے، یہاں ایسے ہوتا ہے اور یہاں ایسے ہوتا ہے، جب ایسا معاملہ ہے عبادت کا شوق نہیں ہو سکتا. اسی طرح بحث بازی جو کرتا ہے اس کو بھی عبادت کا شوق نہیں ہو سکتا ہے، بس گفتگو کا شوق ہو سکتا ہے. اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں اس شخص کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں جو بحث کرنا چھوڑ دے اگرچہ وہ حق ہی پر کیوں نہ ہو. اور آج ماشاءاللہ خوب دلائل کے ساتھ بحث ہو رہی ہوتی ہے، دوست دوست کے ساتھ بحث کرتا ہے، باپ بیٹے کے ساتھ بحث کرتا ہے، بیٹا باپ کے ساتھ کرتا ہے، میاں بیوی کے ساتھ کرتا ہے، بحث خوب ہوتی ہے. تو یہ جو بحث کرنا اور تجسس کرنا اور زیادہ گفتگو کرنا، یہ اس وقت ختم ہوگا جب یہ دل پاک ہوگا. جب چپ کے مزے آئیں گے، ہمارے حضرت فرماتے ہیں کہ یہ چپ کے مزے تم کیا جانو. تو جو انسان خاموشی سے بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتا ہے پھر اس کو چپ کے مزے آتے ہیں، پھر گفتگو میں مزے نہیں آتے، پھر چپ رہنے میں مزہ آتا ہے. اور اس چپ رہنے کے مزے کو حاصل کرنا ہے. پھر دیکھیں زبان سے وہی نکلے گا جو سچ ہے، زبان سے وہی نکلے گا جو دوسرے کو میٹھا لگے گا، زبان سے وہی نکلے گا جو دوسروں پہ اثر کرے گا. تو ہمیں ٹر ٹر کرنے کے تو مزے بڑے آتے ہیں، چپ کے مزے نہیں آتے. تو مومن جو ہے وہ خاموش رہنے کو ترجیح دیتا ہے. چنانچہ مشائخ کے پاس جب لوگ آتے ہیں تو ان کو خاموش رہنا بھی سکھایا جاتا ہے، یہ بھی مستقل سیکھنے والی چیز ہے. اگر خواجہ باقی باللہ رحمۃ اللہ علیہ اپنے اصحاب کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک آدمی تھا اس نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، اور حضرت جو تھے وہ بہت ہی کم گو تھے، گفتگو زیادہ نہیں فرماتے تھے. تو اپنے دوستوں کے ساتھ تشریف فرماتے، ایک صاحب نے کہا کہ حضرت کچھ نصیحت فرما دیں، لوگوں کو فائدہ ہو جائے گا. تو اس نے فرمایا کہ جس کو ہماری خاموشی سے فائدہ نہیں ہوا اسے ہماری گفتگو سے بھی فائدہ نہیں ہوا. جو ہماری خاموشی سے کچھ نہیں سیکھا وہ گفتگو سے بھی کچھ نہیں سیکھے گا. تو یہ خاموش رہنا جب آئے گا تب زبان سے جھوٹ ختم ہوگا. نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے کام سے, نہ غرض کسی سے نہ واسطہ مجھے کام اپنے کام سے, تیرے ذکر سے تیرے فکر سے تیری یاد سے تیرے نام سے. تو جس کے دل میں اللہ کی یاد ہوگی, جو خاموش بیٹھ کے اللہ کو یاد کرے گا, وہ پھر اپنی گفتگو کو کنٹرول کرے گا. حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اس زبان کو پکڑ لیا کرتے تھے اور فرمایا کرتے تھے کہ یہ وہ چیز ہے جس کی وجہ سے زیادہ لوگ جہنم میں جائیں گے. ہم سمجھتے کہ زبان سے جس کو جو بول دو, جھوٹ بول دو, غیبت کر دو, جو بول دو, نہیں نہیں نہیں, اس زبان سے نکلا ہوا ہر ہر لفظ بڑی ہی قدر و قیمت اللہ کے یہاں رکھتا ہے. ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید, نہیں نکلتا تمہاری زبانوں سے کوئی لفظ مگر ایک نگہبان فرشتہ اسے لکھ رہا ہوتا ہے. ایک دن کا حساب ہم لگائیں نا کہ کتنی مرتبہ جھوٹ بولتے ہیں, ماشاءاللہ درجنوں مرتبہ آ جائے گا. تو اس زبان کو صاف رکھنا یہ مومن کا بڑا کام ہے. نیک بندے کی پہچان یہ کہ اس کی زبان سے جھوٹ نہیں نکلے گا. فرعون کی بیوی آسیہ, فرعون نے جب شادی کی آسیہ سے تو پورے مصر کی عورتوں کو جمع کیا, اس میں سے جو سب سے خوبصورت تھی اس آسیہ سے شادی کی, بڑی محبت کرتا تھا اس آسیہ سے. اور اس آسیہ کے دل میں اللہ نے اپنی محبت ڈال دی, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واعظ اور تبلیغ کو قبول کیا. اور فرعون نے اپنے زمانے میں اعلان کر دیا کہ میں خدا ہوں اور میری عبادت کرو, ساروں کو کرنی پڑتی تھی. آسیہ نے کہا کہ نہیں, خدا تو وہ ہے جو موسیٰ کا رب ہے. اب فرعون تک یہ بات پہنچ گئی کہ جی اس کی اپنی بیوی گھر کی جو عورت ہے وہ یہ کر رہی ہے. اور فرعون کا معمول یہ تھا کہ جو شخص یہ کہے کہ فرعون خدا نہیں ہے اس کو قتل کروا دیتا تھا. کسی نے کہا کہ سب کو قتل کروا رہے ہو, اپنے گھر میں دیکھو تمہاری اپنی بیوی تم کو خدا نہیں مانتی. اس نے کہا کہ اچھا, تو بیوی کو جا کے کہا کہ دیکھ تو صرف ایک مرتبہ کہہ دے, تیرے دل میں جو بھی ہے وہ ہے, صرف ایک مرتبہ زبان سے یہ کہہ دے کہ تم مجھے خدا مانتی ہے. اس نے آگے سے کہا کہ جھوٹ نہیں کہوں گی, خدا تو میں موسیٰ کے رب کو ہی مانتی ہوں. اللہ اکبر, آج تو ہم چھوٹی چھوٹی باتوں پہ جھوٹ کہتے ہیں, پتا بھی ہے کہ یہ فرعون مروا دے گا, جان چلی جائے گی, کچھ بھی کہہ سکتی ہوں. کہتے نہیں, خدا تو میں موسیٰ کے رب کو ہی مانتی ہوں. فرعون نے کہا کہ اچھا, فرعون نے کہا دیکھ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں, میں چاہتا بھی نہیں ہوں کہ میں تجھے مار دوں, تم بس تیرے میرے درمیان یہ بات رہے گی, لوگوں میں تو یہ کہہ دیا کر. کہتے نہیں, رب تو موسیٰ کا رب ہی ہے. اب فرعون کو جلال آیا, اس نے کہا اچھا, موسیٰ کے رب کو تو خدا مانتی ہے, وہ تیرا حال کروں گا جو زمانے کے لیے عبرت ہوگی. چنانچہ اپنے درباریوں سے کہا کہ بھرے دربار میں اس کو بے لباس کیا جائے. اللہ اکبر, مرد کے لیے بے لباس لوگوں میں ہونا اتنی شرم کی بات, سوچی عورت تو شرم کا پتلا ہے, کتنی تکلیف دے بات ہوگی. پھر پوچھا, اب بتا کون ہے خدا؟ اس نے کہا موسیٰ کا رب ہی خدا ہے. اللہ اکبر, یہ جب اللہ سے تعلق بن جاتا ہے پھر سچی نکلتا ہے زبان سے, یہ جھوٹ جتنا نکل رہا ہے اتنا ہی اللہ سے دور ہے. تو اللہ سے تعلق بن گیا تو نے کہا موسیٰ کا رب ہی خدا ہے. انہوں نے کہا اچھا, اب بتاتا ہوں تجھے. اپنے درباریوں سے کہا کہ اس کو دیوار کے ساتھ لگا دو سامنے والی, جہاں سے وہ اس محل کو دیکھ سکے. اتنے بڑے محل کو چھوڑ کر اپنی ضد پہ آ گئی ہے تو اس دیوار کے ساتھ باندھ دو. دیوار کے ساتھ باندھ دیا,
پھر کہا کہ ہاں بھائی بتا کون ہے رب تیرا؟
اس نے کہا موسیٰ کا رب ہی میرا رب ہے. فرعون نے کہا کہ اچھا اب اس کو وہ سزا دو جو زمانے کے لیے عبرت ہوگی, اس کے جسم سے اس کی خال کو زندہ الگ کر دو. چنانچہ درباریوں نے چھریاں لگانا شروع کی اور جسم سے خال کو الگ کرنا شروع کر دیا. اللہ اکبر اللہ اکبر. اور فرعون نے کہا کہ اس کے جسم سے اس کی خال کو الگ کر دیا جائے, اس کی گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں بنا دی جائے. تو جسم سے خال کو الگ کر دیا گیا, گوشت کی بوٹیاں بوٹیاں بن رہی ہیں, خون کے فوارے اڑ رہے ہیں. اور یہ ہے کہ یہ کہی جا رہی ہے کہ نہیں, رب تو موسیٰ کا ہی رب ہے. اپنے اس محل کو دیکھ رہی تھی, آخری سانسیں لے رہی تھی, اس آخری سانسیں لیتے وقت اللہ سے ایک گزارش کی اور اللہ تعالیٰ نے اس گزارش کو قرآن کا حصہ بنایا. عجیب دعا کی, رب ابن لی عندک بیتن فی الجنہ, اے اللہ مجھے جنت میں اپنے قریب گھر عطا فرمانا. اے اللہ تیرے لیے اس محل کو چھوڑا, اب جنت میں گھر تو چاہیے مگر میرے مالک اپنے قریب گھر عطا فرمانا. اللہ اکبر. جب اللہ سے تعلق ہوتا ہے پھر جھوٹ زبان پہ نہیں آتا, پھر سچ ہی آتا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بارے میں آتا ہے, ایرانی شہزادے کو سامنے لایا گیا اور اس شہزادے کے بارے میں آپ کے اصحاب نے فرمایا, عرض کیا کہ حضرت یہ وہ ہے جس نے مسلمانوں کو بہت نقصان پہنچا, بہت ساروں کو اس نے شہید کیا ہے, اس کے بارے میں حکم یہی فرمایا کہ اس کو, اس کے سر کو قلم کر دیا جائے. تو حضرت عمر فرمایا ہاں اس کے سر کو قلم کر دو. جلاد آیا اور اس نے آ کے سر قلم کرنا چاہا, حضرت عمر نے پوچھ لیا جیسے روایتن پوچھتے ہیں کہ بھائی تیری کوئی آخری خواہش, کوئی تجھے ضرورت ہے؟ اس نے کہا ہاں ایک پیالہ پانی پینا ہے. حضرت عمر نے فرمایا کہ بھائی ایک پیالہ پانی اس کے لیے لے کے آؤ. وہ پیالہ پانی پی رہا تھا اور خوب کانپ رہا تھا زور زور سے. حضرت عمر نے فرمایا کہ ہاں بھائی کیوں کانپ رہا ہے تو؟ اس نے کہا اس لیے کانپ رہا ہوں کہ یہ جلاد کھڑا ہوا ہے, ایسا نہ ہو کہ میں پانی پی نہ سکوں اور میں پانی پی رہا ہوں اور یہ سر پہ وار کر دے. حضرت عمر نے فرمایا کہ نہیں, میں تجھے ضمانت دیتا ہوں جب تک تو یہ پانی نہیں پی لے گا تب تک یہ سر پہ وار نہیں کرے گا. اب وہ تیز آدمی تھا, اس نے کہا کہ اچھا. اس نے یہ بات سنتے ہی سارے پانی کو زمین پہ گرا دیا اور پانی کو زمین پہ گرا کے کہتا ہے کہ آپ نے کہا تھا کہ جب تک یہ نہیں پیوں گا تب تک وہ وار نہیں کرے گا. اب حضرت عمر بھی پریشان ہو گئے کہ ہاں بات تو میں نے یہی کی ہے. تو آپ نے سارے جو صحابہ کرام تھے ان سے مشورہ کیا کہ جی ایسی بات, سب نے کہا کہ یہ تو مکر کر رہا ہے, بچنے کی اس نے تدبیر بنائی ہے, اس کا سر قلم کریں. کوئی ایک بھی نہیں تھا جس نے کہا کہ نہیں نہیں اس کو جگہ دینی چاہیے, اس کو معاف کر دینا چاہیے. حضرت عمر نے بہت توقف فرمایا اور بہت توقف فرمانے کے بعد یہی بات کی کہ جی زبان تو اس کو یہی دے چکا ہوں کہ یہ پانی جب تک نہیں پیے گا تب تک وہ چلائے گا نہیں, اس لیے میں اس کو معاف کرتا ہوں. آگے سے اس شہزادے نے کہا کہ حضرت آپ نے اپنا فیصلہ سنا دیا, میرا بھی فیصلہ سن لیجئے, آپ کی اس سچائی کو دیکھ کر میں دین اسلام قبول کرتا ہوں. تو جھوٹ جتنا بھی آگے نکل جائے سچ اس سے آگے نکلتا ہے. جب تک سچ نہیں آئے گا تب تک اللہ کا تعلق نہیں آئے گا. اللہ تعالی ہمیں جھوٹ سے محفوظ فرمائے, جھوٹ کے مواقع سے محفوظ فرمائے, اللہ تعالی اس زبان کو صاف بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. تھوڑی دیر کے لیے سب نظر آپ مراقبہ کر لیں, آنکھوں کو بند کر لیں, سر کو جھکا لیں, دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائے.
کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، کس سے مانگے کہاں جائے، کس سے کہے اور دنیا میں حاجت روا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، کون مقبول ہے، کون مردود ہے، بے خبر کیا خبر تجھ کو کیا کون ہے، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، جب تو لیں گے عمل سب کے میزان پر، تب کھلے گا کہ کھوٹا کھرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، کون تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی، کون سنتا ہے فریاد مظلوم کی، کس کے ہاتھوں میں کنجی ہے مقصوم کی، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، رزق پر جس کے پلتے ہیں شاہ و گدا، تجھ احد کے سوا دوسرا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، اولیاء تیرے محتاج اے رب کل، تیرے بندے ہیں سب انبیاء اور رسل، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی عزت کا باعث ہے نسبت تیری، ان کی پہچان تیرے سوا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی انبیاء اولیاء، اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، انبیاء اولیاء اہل بیت نبی تابعین و صحابہ پہ جب آ بنی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، گر کے سجدے میں سب نے یہی عرض کی، تو نہیں ہے تو مشکل کشا کون ہے، سب کا داتا ہے تو، سب کو دیتا ہے تو، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے، تیرے بندوں کا تیرے سوا کون ہے۔ دعا کر لیجیے۔ سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے اللہ، ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں، اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما، ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اللہ برے دن سے محفوظ فرما، اللہ بری رات سے محفوظ فرما، میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ برے انجام سے محفوظ فرما، اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما، میرے مالک سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما، اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما، میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما، اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما، میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما، اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما، میرے مالک جگ ہسائی سے محفوظ فرما، اے اللہ علم حاصل ہو جانے کے بعد جہالت والے کاموں سے محفوظ فرما، اے اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا گناہوں سے توبہ کرنے والا ایسا ہی ہے کہ جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہ تھا، میرے مالک ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اللہ ہماری آج کی اس توبہ کو قبول فرما، اے اللہ تیرے کمزور بن بندے ہیں، تیرے گناہگار بندے ہیں، اللہ اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہیں، اے اللہ صبح بھی گناہ کرتے ہیں، شام بھی گناہ کرتے ہیں، میرے مالک ہمارے حال پر رحم فرما، اے اللہ ہمیں گناہوں کی نجاست سے محفوظ فرما، اے اللہ طاعات کی عزت نصیب فرما، اے اللہ اپنی رحمتوں کا سایہ عطا فرما، میرے مالک ہمارے لیے گناہوں کو چھوڑنا مشکل ہے، اللہ آپ کے لیے چھڑوا دینا آسان ہے، میرے مالک ایک رحمت کی نظر ڈال کے ہماری بھی بگڑی بنا دیجیے،
اے اللہ ہم آپ کے قریب ہونا چاہتے ہیں مگر میرے مالک ہمارا نفس ہمارا ہے، اے اللہ ہم نفس و شیطان کے ہاتھوں میں گر چکے ہیں، میرے مالک ہمارے لیے اپنے قرب کا راستہ آسان فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اللہ گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اے اللہ جب بچہ چل چل کے تھک جاتا ہے تو اپنے والد سے کہتا ہے کہ ابو اٹھا لیجئے، اے اللہ ہم بھی گناہ کر کر کے تھک گئے ہیں، اللہ آپ سے عرض کر رہے ہیں میرے مالک ہمیں گناہوں کی نجاست سے اٹھا لیجئے، اے اللہ گناہوں کی نجاست سے اٹھا لیجئے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ نہ ہماری آنکھیں پاک ہیں، اللہ نہ ہماری زبان پاک ہے، اللہ نہ ہمارا دل پاک ہے، میرے مالک نہ ہمارے کان پاک ہے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمیں اعضاء کی پاکی عطا فرما، اے اللہ اپنے در سے دور ہونے سے محفوظ فرما، اے اللہ گناہ کر کر کے دل کو سیاہ کر بیٹھے، تیرے مالک اس سیاہ دل کے ساتھ تیرے سامنے حاضر ہے، اے اللہ ایک رحمت کی نظر ڈال کے اس دل کو دھو دیجئے، اللہ اس دل کو دھو دیجئے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ تیرے بس تیرے فقیر بندے ہیں، اللہ تجھے سہارا بناتے ہیں، اے اللہ آپ نے خود فرمایا کہ آپ تو فقیروں کے سہارا ہے، اے اللہ فقیروں کے حال پر رحم فرما، اے اللہ تیرے لٹے ہوئے بندے ہیں، کبھی شیطان کے ہاتھوں لوٹے جاتے ہیں، اللہ کبھی اپنے نفس کے ہاتھوں لوٹے جاتے ہیں، اللہ نفس و شیطان کے ہاتھوں لٹ پٹ کے تیرے سامنے حاضر ہیں، اے اللہ ہم نے تو دنیا داروں کو دیکھا لٹے ہوئے بندوں کا زیادہ لحاظ کرتے ہیں، اس کے ساتھ مہربانی کرتے ہیں، اے اللہ آپ تو سب سے بڑھ کر مہربان ہیں، اللہ اپنے لٹے ہوئے بندوں کے ساتھ مہربانی کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے گناہوں کی نحوست کی وجہ سے ہمیں اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ آپ کے تو ہمارے جیسے اربوں کھربوں، میرے مالک ہمارا آپ کے سوا کوئی نہیں، اے اللہ اپنے در سے دور نہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اللہ اپنی رحمت کا سایہ عطا فرما، اے اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ اپنے مقبول بندوں میں شامل فرما، اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا جب لوگ مختلف قبیلوں سے مختلف علاقوں سے مل بیٹھتے ہیں جمع ہو جاتے ہیں اور بیٹھ کے اللہ کو یاد کرتے ہیں تو فرشتے ان مجلسوں کو گھیر لیتے ہیں، اور اے اللہ آپ کے محبوب نے فرمایا کہ پھر آپ اپنے فرشتوں سے اعلان کرتے ہیں کہ جاؤ اعلان کر دو میں نے ان کی مغفرت کر دی، میرے مالک ہماری بھی مغفرت کا اعلان کر دیجئے، اللہ مغفرت کا اعلان کر دیجئے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف کر دیجئے، میرے مالک معاف نہیں بھی کرنا، اے اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، اللہ پھر بھی معاف کر دیجئے، اے اللہ ہمارے دلوں کو اپنی یاد سے منور فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت سے منور فرما، اللہ اپنے نیک بندوں کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا سرور نصیب فرما، اے اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو انہیں انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں تیری رحمت اور محبت کی نگاہ ان پہ پڑ رہی ہوتی ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں، تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، اے میرے مالک ہمیں بھی ان پہ شامل فرما، اللہ ہم تیرے ان نیک بندوں کی راتوں کی عبادت کا تجھے واسطہ دیتے ہیں، اللہ ہمارے بھی بگڑے ہوئے حال پر رحم فرما، اللہ ہمارے بھی حال پر رحم فرما، میرے مالک اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، اے اللہ کرم کے فیصلے فرما، اے اللہ جہاں جہاں مسلمان پریشان پریشانی کے عالم میں ہیں، اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو گھر بار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو کاروبار کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ جو اولاد کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اللہ اولاد کے غموں سے محفوظ فرما، اللہ اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما، اللہ جو صحت کی وجہ سے پریشان، اے اللہ ان کی پریشانیوں کو بھی دور فرما، اور اے اللہ سب سے بڑھ کے پریشانی یہ ہے کہ آپ ناراض ہیں، اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما، اللہ اس پریشانی کو بھی دور فرما، اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک بچہ جب پریشان ہوتا ہے ماں باپ کی طرف دوڑتا ہے، اور بندہ جب پریشان ہوتا ہے پروردگار کی طرف لوٹتا ہے، اے بے قصوں کے دستگیر، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے گناہ گاروں کے گناہوں پر اپنی رحمت کی چادر ڈال دینے والے، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کو قبول فرما، اے اللہ دور بیٹھے جو لوگ ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں، میرے مالک ان کو بھی ان دعاؤں میں شامل فرما، میرے مالک ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس ملک کی حفاظت فرما، اللہ ہمارے اس شہر کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ دل کی ایک خواہش ہے، اے اللہ ایک خواہش کو پورا فرما، اے اللہ جب موت کا وقت قریب آئے اللہ پہلے ہم سے راضی ہو جا پھر ہمیں موت عطا فرما، اللہ پہلے راضی ہو جا اللہ پھر موت عطا فرما، میرے مالک رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہے، اللہ ان سب کی مغفرت فرما، اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، تب علینا انک انت التواب الرحیم، وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔